تو عام طور پر شروع میں اس کے پاس بہت سے راحت کے نقشے ہوتے ہیں، اس پر آدمی چکر کھا جاتا ہے اور اسی پر آدمی پھنس جاتا ہے. لیکن میری بات تو یاد رکھو، اللہ کے حکم جب ٹوٹتے ہیں تو اللہ جل جلالہ و من بالہ کی یہ ترتیب ہے کہ فوراً اللہ نہیں پکڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے. اور جب آدمی اللہ کے حکموں پر قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے اسے ایک دم سے نہیں نوازتے، اسے مجاہدات کے اوپر ڈالتے ہیں اور امتحانات کے اوپر ڈالتے ہیں. لیکن اس کے نوازنے کی ایک تاریخ مقرر فرماتے ہیں، اس کے اندر دیکھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ خدا کی طاقت ہے. اگر کہ خدا کی طاقت تکلیف کے زمانے میں بھی تھی، لیکن اس دور میں دیکھنے والا قسم کرسی میں دیکھ کر تکلیف میں سمجھتا ہے. یہ اللہ جل جلالہ و من بالہ کی ترتیب ہے. بالکل گھبرانے کی بات نہیں، اعمال کو صحیح بنانے میں اور دین کا کام کرنے میں اگر کوئی تکلیف آئی تو یاد رکھنا وہ حقیقتاً تکلیف نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا ہے جیسے آئینے کا بچھو، آئینہ رکھا ہوا ہے سامنے، بچھو رکھا ہوا ہے آئینے میں، بچھو دکھائی دے رہا، انشاءاللہ وہ کاٹے گا نہیں. دین کے معاملے میں جو آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، ارے بدن کو اس کے تکلیف ہوگی لیکن اس کے دل کو سکون ہو چاہیے. دیکھ لیجیے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دھوکہ دے کر لے گئے، زور سے مارا برچھا اور خون کے فوارے چھوٹے، خون کے فوارے چھوٹے اور مرنے کے قریب ہو گئے اور زبان سے کیا کہتے ہیں، خوش تو رب الکعبہ، خدا کی قسم میرا کام بن گیا، میں تو کامیاب ہو گیا. حالانکہ بدن کو تکلیف ہو رہی. یاد رکھنا، جو آدمی اللہ کی طرف چلتا ہے، جو آدمی دین کا کام کرتا ہے، جو آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اس پر ظاہر میں چاہے جتنی تکلیف آ جائے لیکن اس کے دل کے اندر سکون اور چین ہوگا. اس ظاہری تکلیف کی مثال میں دیتا ہوں آئینے کا بچھو. آئینے کا بچھو کچھ کر نہیں سکتا، خالی آدمی دیکھ رہا ہے اسے، اور جو کم سمجھ ہوگا وہ اس سے ڈرے گا، اور جو سمجھدار ہوگا کہے گا یہ تو آئینے کا بچھو ہے، یہ تو آئینے کے بچھو سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی وہ کالی کالی رات جس میں موسلادھار بارش پڑ رہی ہو، خوب سردی ہو رہی ہو، سردی سے بچنے کا کوئی انتظام میرے پاس نہ ہو سوائے ڈھال کے، اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہو اور سردی کا زمانہ ہو، صبح کے وقت میں شہید ہو جاؤں، یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس رات کے کہ جس کے اندر کسی حسین عورت سے میرا نکاح ہو جائے، حلال طریقے سے میں رات گزاروں اور کئی مہینوں کے بعد خوبصورت بچہ ہونے کی مجھے خبر بھی مل جائے. مجھے اس ایش آرام والی رات سے وہ تکلیف والی رات زیادہ محبوب ہے. کیا بات ہے، وہی دل کے اندر گچھے. بدن کو تو تکلیف ہے، دین کا کام کرنے والے کے بدن کو تو تکلیف ہے، لیکن جب اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے اور ان تکلیفوں پر اللہ کی طرف سے بدلہ ملنے کی امید ہو جاتی ہے، اور جب اس کے سامنے جنت کی خوشگواریاں ہوتی ہیں، اور جب اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف جو جہنم کی آنے والی ہے اس سے میں بچوں گا، تو یہ تھوڑی تکلیف جو دین کے لیے اٹھانی پڑتی ہے یہ صرف آسان نہیں ہوتی بلکہ لذیذ بن جاتی ہے اور محبوب بن جاتی ہے. ارے رکشہ جلانے والا کتنی تکلیف اٹھاتا ہے پیسنجر کو لے کر، لیکن رکشے والے لڑتے ہیں، وہ کہا واہ پہلے میں نے بات کی تو کون بٹھانے والا، انہیں نہیں تو تو بات کر رہا تھا، میں نے تو پہلے سے اشارہ کیا تھا. یعنی ہر رکشہ والا چاہتا ہے پیسنجر میرے رکشہ میں بیٹھے اور میرے پاؤں کو دکھا دے اور میرے بدن سے پسینہ نکل پائے اور میرے کو خود تکلیف پہنچائے پیسنجر، ہر رکشے والا چاہتا ہے. لیکن اس تکلیف میں اسے مزہ آتا ہے اس بات پر کہ اسے 2 روپے ملے. ارے 2 روپے کے ملنے کے یقین نے رکشہ جلانے والے کی تکلیف کو لذیذ کر دیا، جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ مجھے ملے گا اور اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہوگی اور اللہ کی نعمتیں میرے ساتھ ہوں گی اور اللہ کے خزانے میرے ساتھ ہوں گے، جس کا یہ یقین بن جائے تو اس تک پہنچنے کے لیے دین کے واسطے جو تکلیف اٹھائی جائے گی وہ صرف آسان نہیں بنے گی بلکہ محبوب بنے گی اور لذیذ بنے گی. اور یاد رکھنا، جس آدمی کا اللہ سے تعلق نہیں اور جو آدمی غلط چل رہا ہے تو شروع میں تو اس کو راحت اور آرام کے نقشے ملیں گے ظاہر میں، اور آخر میں جا کے اس کی پکڑ ہوگی بڑی زبردست. یہ شروع میں جو راحت اور آرام کے نقشے مل رہے ہیں نا، اس کی میں مثال دیتا ہوں آئینے کے انگور. ایک انگور کہیں لٹکے ہوئے، سامنے آئینہ لٹک رہا تو آئینے میں انگور دکھائی دے رہے، تو کم سمجھ پرندہ وہ آئینے پر آ کے منہ چونچے مارتا ہے، اس انگور پر چونچے مارتا ہے، تو اس پرندے کا منہ بھی میٹھا ہی نہیں، چونچے مارتا رہتا ہے. اللہ کے حکموں کو توڑ کر جو لوگ ملک اور مال روپے پیسے سونے چاندی اور کاروبار اور کھیت اور دکان میں لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے آئینے کے انگور پر پرندے کا چونچ مارنا. اس دنیا کے زیادہ سامان میں کامیابی جب تک اللہ تعالیٰ دکھائیں گے تو نظر آئے گی، اور جب انگور کو سامنے سے ہٹا دیا اور وہاں لا کے بچھو کھڑا کر دیا تب آئینے میں بچھو دکھائی دینے لگا. اب بچھو دکھائی دیا تو گھبرا گیا، اور وہ صرف آئینے والا بچھو نہیں ہوگا بلکہ وہ سچ مچ بچھو بدن پر لگ جائے گا. بے دینی پر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور سزا کے آتی ہے، اور دینداری پر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور ابتلا کے آتی ہے. دونوں تکلیفوں میں فرق ہے. یہاں پر آدمی آگے چکر کھا جاتا ہے، ارے میاں جب ہم تبلیغ میں نہیں لگے تھے بڑے پریشان تھے، بڑی تکلیفیں تھیں، ان کی تقریریں سنی، میاں دین کا کام کرو اللہ کی مدد آئے گی، تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت برسے گی، سب ہم تبلیغ کے اور دین کے کام میں لگ گئے اور ہم دیندار بن گئے، پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، حلال حرام کا خیال بھی کر رہے، بدن میں بھی دین کو داخل کیا، چہرے پر بھی دین آ گیا، کاروبار میں دین آ گیا، عورت پردے میں آ گئی، پورا دین آ گیا مولانا. لیکن اس کے باوجود وہ تکلیفیں جو پہلے تھیں وہ تکلیفیں تو اب بھی ہیں. اور یہ بات نئی نہیں، بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. بڑے تکلیف میں تھے، فرعون کے مظالم میں تھے، فرعون بڑے ظلم کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ بھائی تم دین پر آ جاؤ، ایمان پر آ جاؤ، ایمان کی طاقت کو لے لو. انہوں نے لے لیا، دین پر آ گئے، نبی کے کہنے پر چلنا شروع کیا، لیکن فرعون کے مظالم میں کمی نہیں آئی. باوجود دیندار بننے کے فرعون کے مظالم میں کمی نہیں آئی، ظلم برابر بڑھتا چلا گیا. تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا، جو ہم لوگوں پر خطوط آتے ہیں، تبلیغ میں لگنے سے پہلے بھی میں پریشان تھا، تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی میری تکلیف تو دور ہوئی نہیں، دیندار بننے کے باوجود. یہ انہوں نے بھی کہا، اوزینا من قبل انتاتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جب نہیں آئے تھے، جب بھی ہم کو فرعون ستا رہا تھا، اور آپ جب آ گئے اور آپ کی بات ہم مان رہے، پھر بھی فرعون ہم کو ستا رہا، فرق تو اس پر آنی. سبحان اللہ، جواب کیا ملا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے؟ جواب وہی جو پہلے کہا تھا، وہ آج بھی، وہ کیا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ ہی سے مدد طلب کرو اور جو تکلیف ہے اسے جھیل جاؤ، جو تکلیف ہے اسے جھیل جاؤ، اگر اللہ سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ مدد تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ پہ، کرتا دھرتا اللہ ہی کی ذات ہے. دونوں تکلیفوں میں فرق ہے بھائی، اور دونوں راحتوں میں بھی فرق ہے. دیندار پر جو راحت آتی ہے وہ اور بے دین پر جو راحت آتی ہے وہ، ان دونوں راحتوں میں بھی فرق ہے، اور بے دین پر جو تکلیف آتی ہے وہ اور دیندار پر جو تکلیف آتی ہے وہ، ان دونوں تکلیفوں میں بھی فرق ہے۔ ارے قارون زمین میں دھسا تکلیف آئی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تکلیف آئی، ایوب علیہ السلام پر بیماری کی تکلیف آئی، فرعون پر ڈوبنے کی تکلیف آئی۔ فرعون ڈوبنے سے پہلے ایش آرام کے نقشوں کے اندر تھا، اور ایوب علیہ السلام جب بیماری سے فارغ ہو گئے اور اللہ نے ان کو نوازا اور اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسیں اور سارے مال اولاد وغیرہ سب اللہ نے واپس کر دیا، یہ راحت کا نقشہ۔ فرق اتنا، فرعون کو راحت کا نقشہ پہلے ملا، تکلیف والا نقشہ بعد میں آیا۔ ایوب علیہ السلام پر تکلیف کا نقشہ پہلے ہے اور راحت والا نقشہ بعد میں آیا، یہ اتار جڑا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی حرام کی دکان چلا رہا، خوب آمدنی اس کی بھی ہو رہی، ایک آدمی حلال کی دکان چلا رہا، بعض مرتبہ اس کی آمدنی بھی خوب ہو رہی، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ارے میاں تم کہتے ہو دین میں برکت ہے، دین میں برکت ہے، یوں برکت ہوئی، صحابہ کے لیے یوں برکت ہو گئی، یوں برکت ہو گئی۔ میاں وہ برکت تو آج دنیا کے اندر جو بالکل بے دین ہیں، خدا کو نہیں مانتے، سب وہاں پر بھی یہ برکتیں تو ہیں، ان کی مرغیاں بڑے بڑے انڈے دے رہی ہیں اور ان کی بھینسیں خوب دودھ دے رہی ہیں، وہ برکت تو وہاں پر بھی ہے۔ آدمی اس میں امتیاز نہیں کر پاتے، دینداری اور بے دینی، فرما برداری اور نافرمانی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو۔ بے دینی کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ بطور سزا اور عذاب کے ہے، اور دینداری کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ بطور امتحان اور ابتلا کے ہے، اور دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ دینداری والی تکلیف کا انجام الگ اور بے دینی والی تکلیف کا انجام الگ، خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ بے دینی پر اور حکموں کے توڑنے پر جو تکلیف اس دنیا میں آتی ہے بطور سزا کے آتی ہے، اور اس میں مصلحت اللہ کی یہ ہے کہ یہ انسان مرنے کے بعد جو بڑی سزا آنے والی ہے اس کے پہلے اس چھوٹی سزا میں پلٹا کھا جائے، اور ظاہری اسباب کے اختیار کرنے میں جو اس نے غیبی اسباب کو خلاف کر دیا اور اللہ کے حکموں کو توڑا اور نبی کا طریقہ چھوڑا، اور اس پر جو یہ بلائیں مصیبتیں آئیں بطور سزا کے، تو یہ آدمی پلٹا کھا جائے، دنیا میں پلٹا کھا جائے، بے دینی سے دینداری کی طرف آ جائے۔ بے دین پر تکلیفیں لانے میں خدا کی یہ مصلحت ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور ہم چھوٹی سزا کا مزہ چکھائیں گے بڑی سزا سے پہلے، بڑی سزا تو مرنے کے بعد آنے والی ہے، اس سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹی سزا دیں گے۔ اور یہ چھوٹی سزا کیا ہے؟ زلزلوں کا جھٹکا، پانیوں کا سیلاب، ہواؤں کا طوفان، خون ریزیاں، یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ آدمی پلٹا کھا جائے، جھوٹ سے سچائی کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، دلالت سے ہدایت کی طرف، بے دینی سے دینداری کی طرف، یہ پلٹا کھلانے کے لیے ہے۔ اور اگر یہ آدمی پلٹا نہ کھا سکا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اب موت کے بعد جو سزا ہوگی وہ بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ انسان تو کم سمجھ ہے، یہ تو صرف جسم کو دیکھتا ہے، جب یہ جسم ہے اس کے اوپر کوئی سانپ تو دکھائی نہیں دیتے، اور کوئی اجدہے تو دکھائی نہیں دیتے، اور کوئی آگ تو دکھائی۔ میرے بھائی یہ جسم کو کیا دیکھ رہا، اصل معاملہ تو اس کی روح کے ساتھ ہو رہا، اور وہ روح والا نظام تو جب دنیا میں اس بدن کے اندر روح تھی تب بھی تیرے کو نہیں دکھائی دیتی تھی، تیری اپنی روح بھی دکھائی نہیں دے رہی، اور اس کے روح پر جو سانپ اور جو آگ اور جو عذاب ہو رہا ہے وہ تجھے کیسے دکھائی دے گا؟ سارا عذاب یا ساری رحمتیں روح پر ہوتی ہیں لیکن اس کا اثر بدن پر بھی پڑتا ہے. لیکن چونکہ عالم برزخ سے اس کا تعلق ہوا, چند ڈاکٹر میرے پاس ملنے آئے, میں نے عذاب قبر کے بارے میں کہا, اور میں خوب کہتا ہوں ان چیزوں کو تاکہ یہ فکر پیدا ہو جائے تاکہ آپ اس دنیا میں اپنی زندگی کا پلٹا کھلا. ایک ڈاکٹر کہنے لگا, مولوی صاحب دل نہیں مانتا ان باتوں کو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اسی لیے نہیں مانتا نا کہ دکھائی نہیں دیتا. وہ کہا دکھائی نہیں دیتا ہم کیسے مانیں. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں, جب انسان غذا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جا کر وہ غذا کیا بنتی ہے؟ ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں, ایک حصہ اس کا کاربوہائیڈریٹ بنتا ہے, ایک حصہ اس میں سے فیٹ بنتا ہے, ایک حصہ اس میں سے پروٹین بنتا ہے, ایک حصہ اس میں سے منرل بنتا ہے. اسی غذا کے ذریعے پیٹ میں جا کر ایک طرف شوگر شکر, ایک طرف سالٹ نمک پوٹیشیم سوڈیشیم کیا کیا اس کے اصطلاحات ہیں ان کی, ایک طرف نمک, ایک طرف آئرن یعنی لوہا, اور ایک طرف کیلشیم یعنی چونا. یہ میں نے کہا انسان کے بدن میں بنا؟ انہوں نے کہا ہاں بنا. میں نے کہا کسی انسان کے بدن سے دو تولہ شکر, دو تولہ نمک, دو تولہ چونا اور ایک سریا لوہے کا نکال کے مجھے دکھا. اب وہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی, اس لیے کہ کبھی ان مسٹروں کو ملاؤں سے پالا نہیں پڑا تھا, وہ آج ایسا پڑ گیا. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے مولوی صاحب یہ تو ہم نہیں دکھا سکتے. میں نے کہا تم نہیں دکھا سکتے لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہمارے ہم لوگ تنگ درف نہیں ہیں تم لوگوں کی طرح. تم تو تنگ درف, تمہارا ذہن بہت تنگ ہے, دیکھیں گے مانیں گے, نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. ہم مانتے, بڑے وسیع درف ہیں. اسی کا زیادہ ہونا بیماری, اسی کا کم ہونا بیماری. لیکن شکر دو قسم کی ہے, ایک بدن کے اندر ایک بدن کے باہر. ایسے لوہا چونا اور نمک, ایک بدن کے اندر ایک بدن کے باہر. بدن کے باہر والا تو دکھایا جا سکتا ہے, بدن کے اندر والا نہیں دکھایا جا سکتا. ایسے میں نے کہا سانپ آگ اور باغ یہ بھی دو قسم پر ہیں, ایک عالم دنیا کے اندر اور ایک عالم برزخ کے اندر, ایک موت سے پہلے ایک موت کے بعد. موت کے پہلے آگ باغ اور سانپ یہ دکھایا جا سکتا ہے, لیکن موت کے بعد جو ہوگا وہ دکھایا نہیں جا سکتا. اور سوال یہ ہے معلوم کیسے ہوگا؟ تو یہی ہم ڈاکٹر کو بھی سوال کر سکتے ہیں, تمہیں کیسے معلوم ہو؟ بغیر کسی ہماری تحقیق کے ہم ڈاکٹر کی بات کو مان لیتے. کیوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جسمانی امراض کے لائن کا ماہر ہے, تو جسمانی لائن کی بات ہم ڈاکٹر کی مان لیں گے. ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے, وہ کہے گا سیکرین میں شوگر نہیں, حالانکہ چائے میٹھی بن رہی, مان لیتے بھائی شوگر نہیں. وہ کہے گا چاول میں شوگر ہے, حالانکہ چاول منہ میں ڈالنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ہم نے مان لیا کہ بھائی اس کے اندر شوگر ہے. تو ہم تو ہماری زبان گواہی نہیں دیتی, ہماری آنکھ گواہی نہیں دیتی, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اتنے وسیع الظرف ہیں کہ ہم نے دوائی مان کہ بھائی ٹھیک کہہ رہے, اور اس کے بعد جو دوا تجویز کرتے وہ بھی ہم لے لیتے. اب رہا مرنے کے بعد جو حالات انسان پر آتے ہیں وہ حالات دکھائی نہیں دیتے لیکن بتائے جاتے ہیں. اس کے جو ماہرین ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور جو آسمانی کتابوں کو لے کر آتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مرنے کے بعد یہ حالات آنے والے ہیں. جو مانے گا بیڑا اس کا پار ہے, اور جو نہیں مانے گا بیڑا اس کا غرق. ساری انسانیت اسی پر موقوف ہے. انسان میں انسانیت آ نہیں سکتی جب تک مرنے کے بعد والے یقین اس کے دل میں نہ آئے, جب تک جنت اور دوزخ کا یقین اس کے دل میں نہ آئے. یہ سارا غیب ہے. ارے مرغی کا بچہ انڈے کے اندر بن رہا, وہ سمجھ رہا بس اندر ہی اندر میری پرورش, لیکن اس بچے کو نہیں معلوم کہ تیری پرورش کے تعلق باہر سے بھی ہے. ایک مرغی ہے جو تیرے جس انڈے میں تو پل رہا ہے اس کے اندر وہ مرغی پر پھیلائے ہوئے ہے, وہ مرغی دانہ کھاتی ہے, اس دانے کے بننے میں بارش کے قطرے بھی اور سورج کی کرنیں بھی اور ہوا کی لہریں بھی اور زمین کے ذرات کھاد کی گندگی سب استعمال ہوئی تب وہ دانہ بنا, لیکن وہ انڈے کے اندر جو شوزا اسے کیا معلوم. تو اسی طریقے سے زمین آسمان کے انڈے کے نیچے, زمین آسمان کے انڈے کے بیچ میں یہ انسان جو پرورش پا رہا ہے, یہ کیا جانے کے اوپر سے کیا کیا نظام خدا کے چلتے ہیں اور کن کن ترتیبوں سے خدا اسی کو پہنچاتا ہے اور کیا کیا اس کے غیبی نظام ہے اور آگے کیا کیا ہونے والا ہے, یہ تو موجودہ زمانہ جانتا ہے, اگلے زمانے کا اسے کچھ پتا نہیں. اور اگلا زمانہ لامحدود ہے, اس لامحدود زمانے کے اندر اگر کامیاب بنا تو کامیاب ہے, اور اس لامحدود زمانے کے اندر تو ناکام بنا تو ناکام. ارے اصل کامیابی وہ ہے کہ جو مل کر ختم نہ ہو, اور اصل ناکامی وہ ہے کہ جو آ کر واپس نہ جائے. کامیابی اور ناکامی جو انسان سمجھ رہا ہے خدا بھی اسی کو بتا رہا ہے. انسان کامیابی کسے کہتا ہے؟ تقاضوں کا پورا ہونا, باغات کا ملنا, نہروں کا ملنا, بڑھیا کھانا, بڑھیا کپڑا, بڑھیا بیوی, بڑھیا مکان, اعزاز جو جی میں آئے وہ ہو جانا, اس کو انسان کامیابی کہتا ہے. اور خدا بھی اسی کو کامیابی کہتا ہے. جنت کے اندر جو دے گا تو یہی تو چیزیں دے گا. وفاکہتی مما یتخیرون, جون سے پھل کو چاہے پسند کر دے تو جنت میں, ولحم طیر مما یشتہون, اور جون سے پرندے کا چاہے گوشت کھا لے, وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, بڑی آنکھوں والی بیویاں ہورے جیسے چھپے ہوئے موتی. جس جنت کو اللہ ذالک الفوز المبین کہتا ہے, ذالک الفوز العظیم اور فوز القبیر کہتا ہے, بڑی کامیابی, بھاری کامیابی, کھلی کامیابی, اس جنت میں یہ چیزیں ہوں گی جس کو انسان بھی کامیابی قرار دیتا ہے. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان فبأی آلائی ربکما تکذبان, وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا, کسی جنات نے نہیں چھوا ہوگا. اور یہ جنت بھی چھوئے گا سب سے پہلے. فیہن خیرات حسان فبأی آلائی ربکما تکذبان, وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی, دونوں باتیں, اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور چہرہ بھی اچھا ہوگا. دنیا میں بعض مرتبہ چہرہ تو بہت سہانا اور بھلا اچھا معلوم ہونے والا, چہرہ تو ایسا جیسے پری, لیکن مزاج اس کا ایسا جیسے چڑیل. ہر وقت دیکھو تو چڑیل دماغ کی روزانہ خطوط میں آتا رہتا ہے, تنگ آ گیا بیوی سے. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مزاج تو اس کا بہت اچھا, اخلاق بہت اچھے, بڑی خدمت گزار, لیکن چہرہ شوہر کو پسند نہیں. اور جنت میں دونوں باتیں اللہ بتا رہا, خیرات الحسان, صورت بھی اچھی اور سیرت بھی اچھی. اور یہ سب کہیں پر ملے گا؟ یہ سب کہیں پر ملے گا؟ یہ کامیابی کہیں پر ملے گی؟ جزا ان بما کانوا یعملون, بدلہ ہوگا اعمال کا. میں نے عرض کیا نا, چیزوں پر کامیابی کا ملنا انسان کا تجربہ, اعمال پر کامیابی کا ملنا خدا کا وعدہ. چاہے شروع میں تھوڑی تکلیف آ جائے, وہ شروع کی تھوڑی تکلیف آئینے کا بچھو, اور بعد والے جو راحت ہے وہ سچ مچ کے انگور. اور بے دین آدمی پر شروع میں چاہے راحت مل جائے, وہ ایسے جیسے آئینے کا انگور. اور بعد میں جو تکلیف آئے گی دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, وہ ایسے جیسے سچ مچ کا بچھو. اللہ کرے میری مثالیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں. عجیب مثالیں ہیں. قیامت تک کا مسئلہ حل ہو جائے, پورے قرآن حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو میں نے عرض کیا میرے محترم دوستو, جزا ان بما کانوا یعملون, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. کوئی بےحدہ بات برابر سننے میں نہیں آئے گی جنت میں, بکواس نہیں وہاں پر, ایک آواز آئے گی سلامن سلاما, چاروں طرف سے سلام. جنتی بھی سلام کریں, فرشتے بھی سلام کریں, اور بتا دوں آگے اللہ کی زیارت ہوگی تو اللہ بھی سلام کرے, سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ. ارے شروع میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی دنیا کے اندر, مجاہدات کر لیے, اب بعد میں جو راحت ملی ہمیشہ کے لیے بھی. تو انسان بھی کامیابی اسی کو کہتا ہے تقاضوں کا پورا ہونا, اور خدا بھی کامیابی اسی کو کہتا ہے تقاضوں کا پورا ہونا. اور انسان ناکامی کسے کہتا ہے؟ انسان ناکامی کہتا ہے تقاضوں کا ٹوٹ جانا, بھوک پیاس ذلت رسوائی پٹائی سانپوں کا کاٹنا آگوں کا جلانا, اس کو انسان ناکامی کہتا ہے, اور خدا بھی اس کو ناکامی کہتا ہے. جہنم کے اندر جو یہ تکلیفیں آئیں گی اس کو خدا خسران المبین کہتا ہے, کھلی ہوئی ناکامی. تو کامیابی اور ناکامی کے مصداق میں کوئی فرق نہیں, بندہ بھی کامیابی جسے کہتا ہے, خدا بھی کامیابی اسے کہتا ہے. بندہ جسے ناکامی کہتا ہے خدا بھی ناکامی اسے کہتا ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون فاذا متنا وکنا اذا لمجموعون الى میقات یوم معلوم. یہ وزر جہنم کا منظر ہے, گرم گرم ہوائیں, گرم گرم دھوئیں, گرم گرم آگے, جہاں راحت کا نام و نشان نہیں. جہنم کی تکلیف خالص تکلیف ہے, راحت کا نام و نشان نہیں, اور جنت کی راحت خالص راحت ہے, تکلیف کا نام و نشان نہیں. جنت میں کھانا ہی کھانا ہے, اس کھانے کے ختم کرنے والی بھوک نہیں, تکلیف دینے والی بھوک نہیں, اور جہنم میں بھوک ہی بھوک ہے, اس بھوک کے دور کرنے والا کھانا نہیں. وہاں خالص بھوک, یہاں خالص کھانا. دنیا کے اندر ہر چیز میں ملاوٹ, ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی راحت ہے, اور دنیا میں ہر راحت میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے, اور دنیا میں اتار چڑھاؤ, پیٹ میں بھوک, برتن میں کھانا, بھوک آئی کھانا ختم کیا, کھانا آیا اس سے بھوک کو ختم کیا, ایک دوسرے کے ختم کرنے پر. آج جب گھر جاتے ہو تو آپ کی بھوک کو تو ختم کیا کھانے نے, اور دیکھتے کے کھانے کو ختم کیا بھوک نے, ایک دوسرے کو ختم کر. پیاس زوروں کی لگی, مٹکے بھرے ہوئے, پیاس کو پانی نے ختم کیا, پیاس کو پانی نے ختم کیا, اور پانی کو پیاس نے ختم کیا. سردی آ گئی, گرمی کو ختم کیا, گرمی آ گئی, سردی کو ختم کیا. رات کے اندھیرے نے دن کا اجالا ختم کیا, دن کے اجالے نے رات کا اندھیرا ختم کیا. تنگی آئی تو دبنگری کو ختم کیا, دبنگری آئی تو تنگی کو ختم کیا. تو کل من علیہا فان, ہر چیز ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تیرے پاس جو ہے وہ تو ختم ہونے والا, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا, تو ہمیشہ باقی رہے. وہاں اندھیرا نہیں, جنت میں روشنی آ گئی, اس نے ختم کرنے والا اندھیرا نہیں, اور جہنم میں اندھیرا آ گیا, اس کے ختم کرنے والی روشنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں اتنی تکلیفیں اٹھانے والے اس سے پہلے بڑے احرام میں تھے دنیا کے اندر, اب نظارے کا مترفی, اور یہ اپنی دھاندلے پنے میں ہی تھے. تو میں نے عرض کیا کہ کامیابی ناکامی, بندے کے نزدیک خدا کے نزدیک کوئی اختلاف ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندے کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں دنیا بھر میں, اور اللہ تعالیٰ بھی روزانہ پانچ مرتبہ مؤذن سے پکارواتا ہے کامیابی دینے کے لیے. خدا کی پکار بھی یہ ہے کہ کامیابی لو, اور انسان کی دوڑ بھی ہے کہ میں کامیابی لوں, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. بندہ بھی کامیابی چاہتا ہے, خدا کا مطالبہ بھی ہے کہ تم کامیابی لو, حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح. کامیابی ناکامی کسے کہتے, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں آیا, انسان کو کامیابی دکھائی دیتی ہے پھیلی ہوئی چیزوں میں, یعنی اسباب ظاہریہ میں, اور اللہ یہ بتاتا ہے کہ تم کامیابی کے لینے والے ہو اور میں کامیابی کا دینے والا. تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کامیابی رکھی ہے اسباب غیبیہ میں, یعنی ایمان اور اعمال صالحہ میں رکھی ہے. اللہ نے کامیابی رکھی ہے اعمال میں, اور انسان کامیابی تلاش کرتا ہے چیزوں میں. ارے کامیابی تیرے بدن میں ہے, ناکامی تیرے بدن میں ہے, اور تلاش کرتا ہے جا کے چاند پر, تلاش کرتا ہے جا کے دکان پر. ارے شہر تیرے نوٹ گم ہو گیا گھر میں, اور تلاش کرتا ہے جا کے بازار میں. ارے بازار میں کیا تلاش کر رہا بھائی, وہاں پر اجالا بہت ہے اس لیے مولانا میں وہاں تلاش کر رہا, میرے گھر میں اندھیرا. ارے گم تو اندھیرے میں ہوا ان کا, ہاں تو تھوڑا سا چمچما کا چراغ جلا دے تو گھر کے اندر سے سو کا نوٹ ملے گا. سورج کی روشنی میں تو چیزوں کے اندر کامیابی کو تلاش کرتا ہے, حالانکہ کامیابی کی بنیاد تیرے اندر رکھی ہے خدا نے. تیری آنکھ کان زبان ہاتھ پیر کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا, تو تیرے لیے اللہ کی ذات کے خزانوں سے کامیابی ملے گی, اور اللہ کی ذات کی طاقت تیرے ساتھ ہو. تو کامیابی تو کہاں تلاش کر رہا ہے, اور ناکامی بھی تیرے اندر ہے. اگر تیری آنکھ کان ناک منہ ہاتھ پیر دل دماغ کا استعمال اللہ کے حکموں کے خلاف ہوا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا, تو اللہ پاک تجھے ناکام کریں گے, اور وہ کھلی ہوئی ناکامی ہو. یہاں آگے فرق ہو گیا, انسان کامیابی تلاش کرتا ہے چیزوں کے اندر, اور خدا بتا رہا ہے کامیابی اعمال میں. تب یہ یاد رکھو, اعمال تو ہر حال میں کریں گے ہم, حکم تو ہر حال میں پورا کریں گے ہم. اس حکم کے پورا کرنے میں اگر اللہ کا حکم چیزوں میں لگنے کا ہوا تو لگ کر پورا کریں گے, اور چھوڑنے کا ہوا تو چھوڑ کر پورا کریں گے. چیزوں میں لگنا یہ بھی اصل نہیں, اور چیزوں کا چھوڑنا یہ بھی اصل نہیں. اصل اللہ کے حکموں کا پورا کرنا, اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر کامیابی اسی آدمی کو نظر آئے گی جو آدمی اللہ کو کرتا دھرتا مانتا ہو. جس آدمی کو اللہ ہی سے ہوتا دکھائی دے گا وہی اللہ ہی مانے گا, اور جس آدمی کو یہ دکھائی دے کہ کرتا دھرتا میں ہوں, جب دکان پر لگوں گا تو پلوں گا. اب آدمی اسی ادھیڑ بن میں لگ جاتا ہے, اپنے مشاہدے پر قدم اٹھاتا ہے, اور اس کا مشاہدہ بہت تھوڑا سا, اور اس کی عقل بہت تھوڑی سی. ایک آدمی کی عقل ساری دنیا کے انسانوں کی عقل کے مقابلے میں ذرے کے برابر نہیں, اور ساری دنیا کی انسانوں کی عقلیں ان عقلوں کے پیدا کرنے والے خدا کے خزانے کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نہیں. تو یہ ذرے کے بھی ذرے میں لگا ہوا ہے, اور لامحدود کامیابیوں کو یہ چھوڑ رہا ہے. اس بنا پر میرے محترم دوستو, آدمی اپنے مشاہدات پر قدم نہ اٹھائے, کیونکہ اپنے مشاہدات پر قدم اٹھائے گا تو موجودہ زمانے کی راحت پر دھوکہ کھا لے. اگلے زمانے کی تکلیف اس کے سامنے نہیں ہوگی. اگلا زمانہ تو انسان کو اتنا بھی دکھائی نہیں دیتا کہ دو منٹ کے بعد کیا ہوگا انسان کو نہیں معلوم, اور اللہ کو اگلا زمانہ اتنا ہی دکھا دیتا ہے کہ پچاس کروڑ بعد کے کیا, پچاس کروڑ سال کے بعد کیا ہوگا اسے بھی اللہ جانتا. آئندہ آنے والے سارے زمانے اور آئندہ آنے والے سارے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ دیتے ہیں اپنی رضامندی والا, اس طریقے کا نام دین ہے. موجودہ زمانے میں چاہے تکلیف ہو آدمی اس سے بالکل نہ گھبرائے. میں آپ کو کھلم کھلا ایک بات کہوں گا کہ جو آدمی دین پر چلے گا ایسا دین کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، مرنے کے بعد تو راحت ہی راحت ہے اسے، اور جو دین کے بغیر ہے تو مرنے کے بعد تکلیف ہی تکلیف ہے. املی کا بوجھ بیج بونے سے درخت املی کا ہی تیار ہوگا، آم کی گٹھلی بونے سے درخت آم کا تیار ہوگا. مرنے کے بعد والی راحت ملے گی دیندار کو، مرنے کے بعد والی تکلیف ملے گی بے دین کو. البتہ دنیا کے اندر فرق ہوگا. دنیا میں کیا فرق ہوگا؟ کیونکہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں، دنیا بدلے کی جگہ نہیں، آخرت بدلے کی جگہ. بھلے کو انعام اور برے کو تکلیف، یہ تو ہوگا آخرت میں. اور دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو یہاں بعض مرتبہ بھلا دیندار آدمی تکلیف میں دکھائی دے گا اور برا بے دین آدمی راحت میں دکھائی دے گا. کیوں؟ کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے امتحان کی ترتیب بنائی ہے. قبر کے امتحان کی ترتیب تو یہ ہے کہ تین سوال فرشتے کریں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. یہ تو قبر میں تین سوال ہوں گے. جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچانا، بیڑا اس کا پار ہے. اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں نہیں پہچانا، بیڑا اس کا غرق ہے. اور حشر کے میدان میں امتحان لیا جائے پانچ باتیں پوچھ کر، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جتنا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا. اور وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضری ہوگی حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے پہچان پہچان کر، اپنی امت کو پلائیں گے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا کہ ایک آدمی کا کالے کلوٹے گھوڑے ہو اور دوسرے آدمی کے پچکلیان گھوڑے ہو، جن گھوڑوں کا چہرہ بھی سفید اور ہاتھ پیر بھی سفید، پہچاننا آسان. میری امت جو وضو کرے گی تو وضو کا پانی بدن کے تین حصوں میں لگے گا، وہ چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ میرا امت. ارے حشر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانے، اور قبر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے. قبر میں ہم نے پہچانا تو بیڑا پار، اور حشر میں انہوں نے پہچانا تو بیڑا پار. اب تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ قبر میں ہم حضور کو کیسے پہچانیں، اور حشر کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانے. ہر ایک کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، جسے آپ پہچان لیں گے اسے ملے گا. اور میں ترکیب بتا دیتا ہوں، زندگی بھر کام آئے گی. دنیا میں ہر ایک پہ ترکیب بتاتے رہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتاتے رہو. تو ترکیب کیا ہے؟ دونوں جگہ جان پہچان کی ترکیب یہ ہے کہ زندگی پوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، ہر لائن میں آپ کی سنت، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے جاگنے میں، اور سنت کے مطابق زندگی لانے میں وقت زیادہ خرچ نہیں ہوتا، اور آخرت کی پونجی تیار ہو جاتی ہے. کھانا تو آئی، اب سیکھنا چاہیے تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، اس طریقے پر کھا لو. بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر جو کتابوں کے اندر ہمارے بزرگوں نے بتا دیا، یہ طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقت اتنا ہی لگا اور یہ کھانا دین بن گیا، آخرت کی پونجی بن گیا. استنجا کرنا، بیوی سے صحبت کرنا، شیطانی اثرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے سنتوں کی پابندی کرنے کی بنا پر، ورنہ شیطان ہمارا تمہارا دشمن ہے. اور اللہ نے کہا اس کو دشمن قرار دو، اور وہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھتے، اور وہ ایسا دشمن ہے جو کبھی دوست نہیں بنے گا. اور ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے. شیطان ہمارا کٹر دشمن ہے، وہ ہمارے دین کے اجاڑنے کے فکر میں، وہ ہماری دنیا کے اجاڑنے کے فکر میں. کوئی کام ایسا نہ ہو جس میں شیطانی اثرات ہو، بغیر بسم اللہ کے کھایا شیطان آپ کے ساتھ کھائے. رات کو کنڈی اگر بند کرتے وقت نام اللہ کا نہ لیا شیطان گھر پہ رہے گا. آسان طریقہ، کنڈی بند کرتے وقت اللہ کا نام لے لو بسم اللہ، کھانے کے وقت میں بسم اللہ کہہ دو، شیطان نہیں کھائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، ایک لڑکا آیا اس کے ہاتھ ڈال دیا، حضور نے ہاتھ پکڑ دیا. ایک بچی آئی اس کے ہاتھ ڈالا، حضور نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ دیا. ارشاد فرمایا ہم سب بسم اللہ کر کے کھا رہے تھے، شیطان کو موقع نہیں ملا. اس لڑکے کو لایا، اس لڑکے نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈالا تاکہ شیطان کو بھی موقع مل جائے. تو میں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ دیا، پھر لڑکی کو لایا، اس نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈالا تاکہ شیطان کو کھانے ملے، تو میں نے لڑکی کا بھی ہاتھ پکڑ دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں. وہ تو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی اتنا دیکھتے ہیں جتنا کوئی نہیں دیکھتا، سب سے زیادہ دیکھنے والے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ حضرت جبریل سے بھی زیادہ دیکھنے والے اللہ کے نبی. معراج کے اندر اتنے اوپر آپ تشریف لے گئے کہ حضرت جبریل بھی نیچے ہے. خوب یاد رکھنا، سنتوں کے مطابق جتنی زندگی آئے گی شیطانی اثرات سے حفاظت، اور قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا آسان، اور حشر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں یہ بھی آسان. خوب یاد رکھو، اور بڑے میں بڑی جو سنت ہے، بڑے میں بڑی سنت جس سے کھانے پینے کی سنتیں، نماز کی سنتیں، ساری سنتیں، سارے فرائض، سارے واجبات، سارا دین زندہ ہو جائے، ایسی بڑے میں بڑی جو سنت ہے وہ دعوت کا دینا، جس کا زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کا صحابہ نے زندگی بھر کیا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین ہونے کے ناطے آپ نے نبیوں کا آنا بند کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ رحمت للعالمین بھی ہیں. تو رحمت للعالمین ہونے کے ناطے آپ نے نبیوں کا کام چالو کر دیا. ایک طرف نبیوں کا آنا بند کر دیا، لیکن نبیوں کا کام بند نہیں کیا. نبیوں نے جس کام پر خدا کی مدد آتی تھی اس کام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیا. اب آپ کے خدام میں نبیوں والا وہ کام کریں گے، اور ساری امت مل کر نبیوں والا وہ دعوت کا کام کرے گی. ہر آدمی دعوت کے اس کام کو کرے گا. وہ دیہاتی جس نے مسجد میں پیشاب کیا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے سمجھایا، وہ تک اپنے قوم میں داعی بن کر گیا. وہ نعمان ابن صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہاتی ہے، لتیں ان کی ہل رہی ہیں، وہ تک داعی بن کر گئے. صحابہ کے دور میں ایک آدمی مجھے ایسا بتا دو جو داعی نہ ہو. قرآن کے اندر جتنا اللہ نے دعوت کو کھولا، مجھے بتاؤ کوئی اور چیز کتنا کھولا ہو. نماز کے بارے میں بھی یہ نہیں بتایا کہ کب دو رکعت اور کب چار رکعت. ورثے کو بہت تفصیل سے کھولا ہے، میراث کو، مرنے والے کے جو پیسے بعد کے ورثہ کو کتنے ملنے چاہیے اس کو تفصیل سے بتایا، لیکن وہ ایک رکوع اور کچھ حصہ اس صورت کے اخیر. لیکن دعوت پورے قرآن میں پھیری ہوئی، نبیوں کی دعوت، نبیوں کی دعوت کے قصے اس لیے ذکر کیے، آگے کوئی نبی آنے والا نہیں اور یہ دعوت کا کام امت کو کرنا ہے، تو اس امت کو رہبری ملے کہ باپ کو کیسے دعوت دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دی اپنے باپ کو، اور بیٹے کو کیسے دعوت دے، جیسے نوح علیہ السلام نے دی اپنے بیٹے کو، اور قوم کو کیسے دعوت دے. اور دعوت میں اگر لوگ کڑی کچہری کہیں تو ہمیں کیا کہنا، کتنا برداشت کرنا، اور اس پر اللہ کی کیا کیا مدد آتی. میرے محترم دوستو، جس دین پر دنیا اور آخرت میں اللہ گالیاں فرمائیں گے، جس دین پر آدمی کی دنیا اور آخرت بنے گی، یہ دین دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ محنت نہ ہو. اس کے لیے محنت شرط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محنت پہلے سکھائی اور دین بعد میں سکھایا. سب سے پہلے ذہنوں کا بننا دعوت کے ذریعے. ذہن یہ بن جائے کہ کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے, دنیا کے اندر کے پھیلے میں نقشوں سے کچھ نہیں ہوگا, میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوگا, کرنے والے اللہ ہیں. سب سے پہلا ذہن یہ بنانا چاہیے. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ فیلو ما یشا ویا کونو ما یوری فعال لما یوری, کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی ٹور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376-813